پیر پانچ مارچ کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. اٹلی کے عام انتخابات میں روایتی سیاسی جماعتیں ہار گئیں لیکن انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں نے پالا مارا. اٹلی میں اس کایا پلٹ رجحان کے بارے میں تجزیہ کار نے کہا،
یہ لگتا ہے کہ پچھلے تین چار سالوں سے یورپ اور امریکہ میں پاپولزم کی جو لہر ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو چکی ہے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. اٹلی میں حالیہ انتخابات کے بعد آنے والے جزوی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اٹلی مولق پارلیمان کی جانب گامزن ہے، کیونکہ وہاں ووٹرز نے دائیں بازو اور پاپولسٹ پارٹیوں کو ووٹ دیے ہیں. مزید تفصیل جانیے ذیشان حیدر سے.
اٹلی کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ مخالف فائیو سٹار موومنٹ نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، لیکن اٹلی کے سابق وزیر اعظم برلسکونی کا دائیں بازو کا اتحاد پارلیمان کے ایوان زیری میں زیادہ نشستیں حاصل کرتا دکھائی دے رہا ہے. انفرادی حیثیت میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت فائیو سٹار موومنٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ نتائج نظریات کے بجائے مسائل پر بات کر کے حاصل کیے ہیں. دوسری جانب امیگریشن مخالف جماعت دا لیگ کا کہنا ہے کہ وہ دائیں بازو کے اتحاد کا حصہ ہونے کی حیثیت سے حکومت کرنے کا اختیار رکھتی ہے. مخلوط حکومت بنانے کے لیے مذاکرات ہفتوں جاری رہ سکتے ہیں.
شام میں امدادی سامان سے لیس 46 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ علاقے میں جاری لڑائی کے باوجود مشرقی غوطہ پہنچ گیا ہے. تاہم عالمی ادارہ صحت کے مطابق شامی حکومت نے ٹرکوں سے آلات جراحی اور فوری طبی امداد کے سامان سمیت 70% اشیاء واپس اتار لی تھیں. تفصیلات طاہر عمران سے.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ شامی حکومت کی جانب سے اجازت کے بعد یہ ٹرک جنگ زدہ علاقے میں تقریباً 27,000 افراد تک امداد پہنچا سکیں گے. روسی فوج کا کہنا ہے کہ مشرقی غوطہ میں باغی جنگجوؤں نے امداد کے بدلے شہریوں کے انخلاء کی اجازت دے دی ہے. علاقے میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق فریقین کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ گزشتہ رات حکومتی فورسز کی جانب سے ہونے والی بمباری میں 14 شہری ہلاک ہو گئے.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیے جانے والے نقیب اللہ محسود کیس میں آج مرکزی ملزم راؤ انوار کو تلاش کرنے میں اب تک ناکامی سے متعلق خفیہ ایجنسیوں کو ایک ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے. مزید تفصیل ہارون رشید سے.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے نقیب اللہ محسود قتل کیس کی از خود سماعت آج دوبارہ کی. انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کی جانب سے عدالت میں ایک رپورٹ پیش کی گئی، تاہم آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی کی جانب سے رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ قتل میں ملوث ڈی ایس پی گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن راؤ انوار تاحال مفرور ہیں.
بلوچستان کے ضلع قلات میں بم حملے کے واقعے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے. ضلع کے علاقے جوہان میں پیش آنے والے اس حملے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے. چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے اجلاس میں دفاعی بجٹ بڑھا کر 10 خرب یوان کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. احوال سنیے فرحت جاوید سے.
چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے اجلاس کے دوران امید کی جا رہی ہے کہ صدر کے لیے معینہ مدت کی شرط ختم کرنے کا قانون منظور کر لیا جائے گا، جس کے بعد صدر شی جن پنگ غیر معینہ مدت تک صدر رہ سکیں گے. کانگریس کی جانب سے اس تجویز کی منظوری کے بعد صدر شی جن پنگ چیئرمین ماؤ کے بعد سب سے طاقتور چینی رہنما بن جائیں گے. اس کے علاوہ چین نے آئندہ سال کے لیے دفاعی بجٹ کی مد میں 10 خرب یوان یعنی 175 ارب ڈالر کی رقم مختص کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ رقم گزشتہ برس سے 8% زیادہ ہے.
شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سن 2011 میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ جنوبی کوریا کے وفد کے لیے عشائیے کا اہتمام کر رہے ہیں. وفد اس دورے کے موقع پر شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے بھی راہ ہموار کرے گا. سیول سے آنے والے جنوبی کوریا کے وفد کی سربراہی قومی سلامتی اور نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ کر رہے ہیں. رواں سال بہترین فلم کا آسکر دی شیپ آف واٹر کے نام رہا، جبکہ بہترین اداکار کا ایوارڈ گیری اولڈمین کو دیا گیا. دیگر کیٹیگریز میں اکیڈمی ایوارڈ کس کے نام رہے اور تقریب کے خاص لمحات کے بارے میں سنیے ثنا گلزار سے.
فلم شیپ آف واٹر کے لیے بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ گیئرمو ڈیل ٹورو سینیماٹوگرافی کے لیے فلم بلیڈ رنر 2049 فاتح قرار پائی. بہترین اسکرین پلے کا ایوارڈ فلم گیٹ آؤٹ کے لیے جارڈن پیل کو ملا. تقریب میں ہراسگی کے خلاف جاری می ٹو اور ٹائمز اپ مہم کے لیے بھی سیگمنٹ مختص تھا. بہترین اداکارہ کا ایوارڈ لینے والی فرانسس میکڈورمنڈ نے اسٹوڈیو ایگزیکٹوز کو متوجہ کر کے کہا کہ وہ خواتین ٹیلنٹ کو زیادہ مواقع دیں. اسے تقریب کا سب سے متاثر महत्वपूर्ण लम्हा कहा जा रहा है।
अक्वामे मुत्तहदा की जौहरी हथियारों से मुतालिक एजेंसी IAEA के मुताबिक तेहरान जौहरी मुहदे पे अपने वादों पर अमल पैरा है। उधर ईरान के कौमी सलामती की सुप्रीम कौंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने फ्रांसीसी वजीर खारजा से कहा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ दिफाई मकासद के लिए हैं। ये खबरें अपने BBC उर्दू सर्विस से सुनी।
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، اٹلی میں انتخابات کے بعد آنے والے جزوی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اٹلی معلق پارلیمان کی جانب بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہاں ووٹرز نے دائیں بازو اور پاپولسٹ پارٹیوں کو ووٹ دیے ہیں، لیکن فی الحال یہ واضح نہیں کہ آئندہ کس قسم کی مخلوط حکومت عمل میں آئے گی۔ اٹلی کے انتخابات میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی اسٹیبلشمنٹ مخالف دو مختلف جماعتوں نے ملک پر حکومت کرنے کے علیحدہ علیحدہ دعوے بھی کیے ہیں۔ اٹلی کے انتخابات پر BBC کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
اٹلی کے انتخابات میں انفرادی حیثیت میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت فائیو سٹار موومنٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ نتائج مسائل پر بات کر کے حاصل کیے ہیں، نہ کہ نظریات کی بنیاد پر۔ دوسری جانب امیگریشن مخالف جماعت دلیگ کا کہنا ہے کہ وہ دائیں بازو کے اتحاد کا حصہ ہونے کی حیثیت سے حکومت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اٹلی کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ مخالف فائیو سٹار موومنٹ نے ایک جماعت کے طور پر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ اٹلی کے سابق وزیر اعظم سلویو بارلوسکونی کے دائیں بازو کا اتحاد پارلیمان کے ایوان زیری میں زیادہ نشستیں حاصل کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ مخلوط حکومت بنانے کے لیے مذاکرات ہفتوں جاری رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیصلہ کن نتائج کے حصول کے لیے تازہ انتخابات بھی ایک نعم البدل ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہوں بھی۔ ابتدائی نتائج کے مطابق فائیو سٹار موومنٹ نے 31.6% ووٹ حاصل کیے ہیں، لیگ نے ڈالے گئے ووٹوں کا 18.2% حاصل کیا ہے، اور سلویو بارلوسکونی کے اتحاد فورزا اٹالیا نے 13.8% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ لیگ کے لیے زیادہ تر حمایت ووٹ کی صورت میں ملک کے شمال میں نظر آئی، جبکہ فائیو سٹار موومنٹ نے ملک کے جنوب میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ لیگ کے رہنما میٹیو سلوینی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہزاروں تارکین وطن کو ملک بدر کریں گے، اور ان کے بقول وہ اسلام کے خطرے سے نمٹیں گے۔ سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت فائیو سٹار موومنٹ کے ممبر پارلیمنٹ ریکارڈو فرکارو کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔
ہم نے اپنی سی پوری کوشش کی، ہم نے اپنے ملک کو مختلف مستقبل دینے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی فائیو سٹار موومنٹ کے بغیر حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ صرف فائیو سٹار موومنٹ ہی ملک کو حقیقی حکومت کا پروگرام دے سکے گی، اور ہم یہ ذمہ داری اٹھائیں گے اور اسے مختلف انداز میں پورا کریں گے۔
اٹلی کے شمال سے کامیاب ہونے والی دلیگ کے رہنما میٹیو سلوینی نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران موجودہ وزیر اعظم میٹیو رینزی اور ان کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے اقدامات کو یکسر مسترد کیا۔
اٹلی میں ووٹ دینے کے حامل یورپیوں نے ان پنجروں اور بندشوں سے آزادی کے لیے آگے کی جانب قدم اٹھایا ہے جو یورپ میں بھوک اور عدم تحفظ کی فضا پیدا کر رہے تھے۔ اس انتخاب نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم مردوں اور عورتوں کی بنیاد پر ایک یورپ کی تشکیل نو کریں، نہ کہ افسر شاہی اور عمرہ کی خواہشات کی بنا پر۔
اس کے برعکس موجودہ حکمران جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما سینڈرو گوزی نے BBC کو بتایا کہ نئی مخلوط حکومت میں ان کی پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں۔
شکست واضح ہے، اور میں کہوں گا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو حزب اختلاف میں رہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اور انتہائی دائیں بازو کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ مخالف اور پاپولسٹ جماعت کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں۔
And we don't have anything in common also with the populist anti-European stances of the Five Star movement.
اٹلی کے انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق کوئی جماعت اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی، البتہ فائیو سٹار موومنٹ اور دلیگ نامی جماعتیں حکومت بنانے کی دعوے دار ہیں۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی عبداللہ فاروقی کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے اٹلی کے انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کی کامیابی اور ملک کی دیگر مقبول پارٹیوں کی ناکامی کے اسباب جاننے کے لیے انگلینڈ میں باتھ یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی اور اس کایا پلٹ رجحان کے اسباب جاننے چاہے.
یہ لگتا ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں سے یورپ اور امریکہ میں پاپولزم کی جو لہر ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو چکی ہے, جس میں اکانومی, یورپین یونین اور سب سے بڑی بات امیگریشن جو ہے نا میجر ایشوز ہیں, اور ان پہ یہ پاپولسٹ جو پارٹیز ہیں یہ کافی ووٹ بینک جو ہیں حاصل کر رہی ہیں. تو اٹلی میں ایک طرف تو کنفیوژن لگتی ہے کہ کوئی کسی پارٹی کو کلیئر کٹ ووٹ نہیں ملے ڈیسائسو حد تک, لیکن دوسری طرف یہ لگتا ہے کہ جو رائٹ کی پارٹی ہیں, الٹرا رائٹ کی اور پاپولسٹ پارٹیز ہیں, ان کو نسبتاً کافی زیادہ ووٹ پڑے ہیں, اور لیفٹ اور سینٹرسٹ پارٹیز جو ہیں وہ بہت ویک لگتی ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ امیگریشن اور اکانومی میجر ایشوز ہیں, اور اس میں یہ جو 5-star موومنٹ ہے جو 9 سال پرانی ہے, اس کو لگتا ہے سب سے زیادہ ووٹ لوور ہاؤس میں ملے.
یہاں میں گزارش کرتا ہوں, ذرا رکیں, یہ وہ تو ایک دوسری پارٹی سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن یہ 5-star موومنٹ یہ کیا ہے, اس کا تعارف کیا ہے؟
یہ 9 سال پہلے یعنی 2009 میں اسٹیبلش ہوئی. اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ پیپی گریلو تھے, جو کہ مطلب ہے کہ کوئی اتنے زیادہ انلائٹنڈ پرسن نہیں ہے, بلکہ ان پہ کچھ کرائم کے حوالے سے کنوکشن ہے. لیکن ان کے اب جو لیڈر ہیں وہ 31 سالہ لوئیگو ڈی مایو ہیں. تو یہ جب 9 سال پہلے بنی تو اس کے 5 چارٹر میں پروگرام تھے, کہ یہ تھا کہ صاف پانی, پبلک واٹر سب کو اویلیبل ہو, نمبر 2 سسٹینیبل ٹرانسپورٹ اویلیبل ہو اٹلی میں, تیسرا ڈیولپمنٹ ہو جس کا فائدہ سب کو پہنچے, 4 انٹرنیٹ سب کو ملے, اور 5واں یہ تھا کہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں اٹلی کے اندر ان کا تحفظ کیا جائے, اور پھر سب سے بڑی بات جو بعد میں شامل ہوئی وہ تھا کہ اٹلی کی پالیٹکس میں جو کرپشن ہے, جو کرانک ایشو ہے, اس کا خاتمہ کیا جائے. تو یہ 9 سال پہلے 5-6 ڈیمانڈ کے ساتھ یہ موومنٹ چلی. یہ زیادہ ساؤتھ میں چلی جہاں زیادہ پاورٹی ہے, اور پھر یہ پھیلتے پھیلتے سینٹر میں اور کچھ حد تک نارتھ میں پہنچ گئی ہے, لیکن اس کا جو مرکز ہے وہ زیادہ تر صدرن اٹلی ہے.
چلیں, بڑی تفصیل سے یہ بات آ گئی, لیکن ڈاکٹر افتخار ملک, یہ جو انتہائی دائیں بازو کی اور الٹرا رائٹ ونگ والی جو پارٹیز یہ جیتی ہیں, اس کا اٹلی پر کیا اثر پڑے گا, اور ظاہر ہے اس کا دوسرا جز یہ ہوگا کہ یورپی یونین کی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ امیگریشن کے خلاف ہیں, دوسرا یہ اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تیسری یہ ہے کہ اٹلی کے اندر جو علاقائیت ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. اٹلی کا جو شمال ہے, میلان کا علاقہ ہے یا ٹسکنی کا علاقہ ہے یا وینیزیا کا علاقہ ہے, وہ بہت ڈیولپڈ ہیں, وہ بالکل سوئٹزرلینڈ کی طرح جرمنی کے طرح ہیں. لیکن روم اور اس سے ساؤتھ میں خاص کر نیپلز اور سسلی کے جو علاقے ہیں وہ کافی غریب ہیں, اور وہاں انمپلائمنٹ اور اکنامک ایشوز بہت ایکیوٹ ہیں, اور امیگرینٹس بھی جو افریقہ سے یا مڈل ایسٹ سے آتے ہیں وہ زیادہ ساؤتھ میں آتے ہیں. تو اس لیے نارتھ کی جو موومنٹ ہے, جس کو 5-star موومنٹ کے بعد سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں, وہ لیگا نارڈ ہے یعنی ناردرن لیگ, وہ کافی عرصے سے اسٹیبلشڈ ہے اور میلان اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ نارتھ کی جو لوگ ہیں اٹلی میں, میں نے وہاں کافی ٹریول بھی کیا ہے, کچھ پڑھایا بھی ہے پچھلے سال, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ جو ہے سدرن اٹلی وہ ان پہ بوجھ ہے, اور اب امیگریشن سے, انمپلائمنٹ سے نارتھ کا جو ہے وہ ساؤتھ کو فائنینس کر رہا ہے, سبسیڈائز کر رہا ہے. تو اٹلی کے اندر جو ریجنلزم ہے وہ فورس اسٹرانگ ہے. جہاں تک یورپ کے حوالے سے آپ نے کہا ہے, تو میرے خیال میں اٹلی کے زیادہ تر لوگ یورپ سے الگ نہیں ہونا چاہتے, اگرچہ یورپ کو استعمال کیا جاتا ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے, لیکن 15-20% اٹالین جو ہیں وہ یورپین یونین سے نکلنے کے حق میں ہیں. زیادہ تر یہ اکنامک ایشوز ہیں, اسی لیے تو میرے خیال میں الٹرا رائٹ پارٹیز کو, پاپولسٹ پارٹیز کو, اور 5-star موومنٹ کو یا ناردرن لیگ کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اتنی اکثریت سے ووٹس حاصل کر سکے.
اٹلی کے انتخابات تجزیہ کر رہے تھے باتھ یونیورسٹی کے ڈاکٹر افتخار ملک. اقوام متحدہ کے امدادی سامان سے بھرے ٹرک شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں داخل ہو گئے ہیں, مگر اقوام متحدہ کہتی ہے کہ شہر میں اب بھی جاری جنگ اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. حکومت کی جانب سے باغی گروہوں کے خلاف ہونے والے فضائی حملے تو بند ہو گئے, لیکن زمینی جنگ اب بھی جاری ہے. اطلاعات کے مطابق رات بھر میں 14 شہری ہلاک ہوئے. دمش سے بی بی سی کے مشرق وسطی کے ایڈیٹر جیرمی بوئن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سہیل حلیم, لیکن اس رپورٹ کے بعض واقعات و مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں.
گزشتہ کچھ عرصے سے حکومتی افواج کی جانب سے فضائی حملوں کی زد میں آنے والے مشرقی غوطہ میں 400,000 افراد رہتے ہیں۔ زیادہ تر عام شہری ہیں جو خانہ جنگی سے بھاگنے میں ناکام رہے ہیں۔ ان افراد کا کہنا ہے کہ شام کی فوج کے گاؤں میں آ جانے کی وجہ سے ان کا پورا گاؤں خالی ہو رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ شام کا ساتھ دینے والے روس اور ایران فضائی حملوں اور موجودہ صورتحال کے لیے ذمہ دار ہیں۔
4 دن ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ایندھن، کھانا اور نہ ہی پانی ہے۔ دنیا آخر کیا کر رہی ہے؟ انسانی حقوق کہاں گئے؟ ہم آخر انسان ہیں، جانور تو نہیں ہیں۔
اسم عبد القیوم، قصفت الطیارہ ما شفت شيء۔
میرا نام عابد ہے۔ جب فضائی حملے ہوئے تو مجھے سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے تو ایمبولینس کا انتظار بھی نہیں کیا، میں بس بھاگنے لگا۔
بھاگنے میں ناکام رہنے والے افراد کی جانوں کو شدید خطرہ ہے۔ شام میں جاری خانہ جنگی کب کس کی جان لے لے گی کوئی نہیں جانتا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مغربی ممالک نے شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے اسے اجتماعی سزا قرار دیا ہے۔ شام کے صدر کا کہنا ہے کہ مذمت احمقانہ بات ہے۔
الحالة الإنسانية التي حدث بها الغرب،
ان کے مطابق شام شدت پسندی کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے۔ فضائی حملوں کے بعد اب زمینی حملوں کے ساتھ فوج آگے بڑھ رہی ہے۔ مشرقی غوطہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا حکمت عملی کا اہم نقطہ معلوم ہوتا ہے۔ باغی گروہوں اور روس کے درمیان مذاکرات گزشتہ کچھ عرصے سے جاری ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ ان مذاکرات کا مقصد جنگ بندی ہے یا باغیوں کا سرنڈر۔ وہاں کے باغی گروہ جیش الاسلام کا کہنا ہے کہ وہ پسپائی کے بعد اب پھر سے یکجا ہو رہے ہیں۔ مشرقی غوطہ میں جنگ اب بھی جاری ہے، اور حکومت کے لیے دمشق کے قریب باغیوں کے آخری کڑ کا خاتمہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔
شام میں غوطہ کی لڑائی، جرمی بوئن کی رپورٹ جو آپ نے سہیل حلیم سے سنی۔ برطانیہ میں 16 سے 20 اپریل تک دولت مشترکہ کے رکن ممالک کے سربراہان کی میٹنگ ہے کہ جس میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی شریک ہوں گے۔ وہاں برطانیہ انڈیا میں سکھوں اور کرسچنز کے حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا معاملہ زیر بحث لائے گا۔ برطانوی پارلیمان کے دارالعموم میں مذہب اور اعتقاد کی آزادی نامی طویل بحث میں برطانوی اراکین پارلیمان نے جنوبی ایشیا میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک پر نہ صرف اپنے اپنے تجربات بیان کیے بلکہ متعدد سوالات کیے اور اپنی تجاویز بھی پیش کیں۔ لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ افضل خان اس اجلاس میں شریک تھے۔ میں نے انہیں سے جاننا چاہا کہ نزلہ کس ملک پر زیادہ گرا۔
ڈپینڈ ہے جی، آپ کس رویے سے تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئی تھنک اینڈ آف دا ڈے جو زیادہ بات آتی ہے وہ انڈیا کی طرف آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے ڈیموکریٹک کنٹری کا بھی کہتے ہیں، لیکن جو ایشوز ہیں کسی حد تک مختلف ممالک کے اندر ہیں، اسی طرح مڈل ایسٹ کی طرف بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے جو ہیومن رائٹ کی بات ہوتی ہے، فریڈم آف ریلیجن کی بات ہوتی ہے، تو یہ ہمیں ایک قسم میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ یونیورسل آئیڈیا ہے، اور کہیں پہ بھی کسی بھی کو اس پہ ابسٹرکشن نہیں کرنی چاہیے۔
صورتحال یہ ہے افضل خان صاحب کہ 16 سے لے کر 20 اپریل تک جو دولت مشترکہ کے ممالک ہیں ان کی جو سربراہان حکومت ہیں، جی چوگم کی جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں نریندر مودی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تو وزیر اعظم یا حکومت برطانیہ یا ذمہ دار افسران کیا میسج کیا دینا چاہیں گے ان کو؟
آئی تھنک میسج تو یہی ہوگا نا کہ ایک تو ہے ہماری ریلیشن شپ جو امپروومنٹ ہونے کی ضرورت ہے کامن ویلتھ کے اندر جو ہے، تو یہ ایک اچھا میسج ہے، اور اس کے ساتھ کچھ کنسرن ہے ان ایشوز کا کہ ہم کیسے مل کے دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس میں یہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ جو ایکسٹریم ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ یہ سچویشن مختلف جگہوں پہ ہے، اور انڈیا کے نقطہ نظر سے یہ بھی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے, وہاں پہ بھی ہائیلی کنسنٹریٹڈ ملٹری ہے, اور انڈیا جو ہے بار بار ہیومن رائٹس یو این کی طرف سے بھی یہ خواہش کی گئی تھی ان کو جانے کی اجازت نہیں دے رہا. تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اس چیز کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں, اگر ہائیڈ کرنے کی بات نہیں ہے تو کیوں نہیں ایکسس دیتے.
ٹھیک ہے,
یہ وہ چیز ہے.
صحیح. اچھا, دوسری طرف افضل خان صاحب, صورتحال یہ ہے کہ ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, ظاہر ہے اس کی آبادی ایک ارب کو پار کر چکی, اور انڈیا ایک بہت بڑی منڈی بھی ہے. بریگزٹ کے بعد جب کہ برطانیہ منڈیاں دیکھ رہا ہوگا تو کیا ہوگا, کیا اس سلسلے میں بڑی منڈیوں پر برطانیہ کیا بھارت کی کلائی موڑ سکے گا یا بھارت برطانیہ کا رخ موڑے گا؟
دیکھیں جی, یہ جہاں تک منڈی کا تعلق ہے تو یہ تو دونوں طرف کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اپنی آنکھیں بند کر دیں کہ جہاں پہ انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم آواز نہ اٹھائیں. تو ہمیں ان دونوں کو علیحدہ نہیں, مل کے دیکھنے کی ضرورت ہے.
یہ سارا کا سارا ذکر اس میں بھارت کا ہی رہا, لیکن پاکستان میں بھی جو اقلیتیں ہیں ان کے متعلق خاصی شکایات اور شکوک و شبہات تو آتے رہتے ہیں نا, بالخصوص عیسائیوں کے ساتھ یا مسیحیوں کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ وہاں جو کچھ ہوتا ہے, اور یا پھر احمدی برادری کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, اس کے سلسلے میں پاکستان کا بھی تو ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے نا.
جی, تو ہمیں پاکستان کے ساتھ بھی بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یقین ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ ایکسٹریم ایلیمنٹ ہیں جو اس کو ابیوز کرتے ہیں. بلاسمی لو کا بہت ذکر ہے اس پوائنٹ پہ کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں.
یہ تھے برطانوی رکن پارلیمان مسٹر افضل خان. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے سن 2011 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار جنوبی کوریا کے دو مندوبین کو اشائیہ دینے کا اعلان کیا ہے. اس غیر معمولی اشائیہ کے بارے میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, عارف شمیم کی زبانی.
شمالی کوریا کے سرکاری ریڈیو کے مطابق جنوبی کوریائی وفد نے شمالی کوریا کے ری یونیفیکیشن چیف یا کوریا سے اتحاد سے متعلق ادارے کے سربراہ ری سو گوان سے ملاقات کی, جو سرمئی اولمپک سے پہلے ہونے والے مذاکرات کا بھی حصہ تھے. جنوبی کوریا کا وفد اپنے دو روزہ قیام کے دوران مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانے پر اپنی توجہ مرکوز رکھے گا, جن میں شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کو تلف کرنے اور امریکہ سے براہ راست مذاکرات جیسے حساس نوعیت کے معاملات شامل ہیں. جنوبی کوریا کے وفد کے ایک رکن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ صدر مون جے ان کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ جنوبی کوریا شمالی کوریا سے اپنے روابط برقرار رکھنے اور تعلقات کو بہتر کرنے اور جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے بارے میں پرعزم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ تفصیل سے ان امور پر بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ کس طرح شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان مذاکرات کے سلسلے کو جاری رکھا جائے اور شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کو بھی ممکن بنایا جا سکے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان رابطوں پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ صرف اسی صورت میں شمالی کوریا سے مذاکرات کرے گا جب شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیاروں کو ترک کر دے گا. شمالی کوریا نے, جس نے امریکہ سے مذاکرات پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے, امریکہ کی طرف سے مذاکرات سے پہلے شرائط عائد کرنے کو ناقابل فہم قرار دیا ہے.
پاکستانی سپریم کورٹ نے آج ایک مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیے جانے والے نقیب اللہ محسود کیس میں مرکزی ملزم راؤ انوار کو تلاش کرنے میں اب تک ناکامی سے متعلق نوٹس دیا ہے. اسلام آباد سے ہارون رشید.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے نقیب اللہ محسود قتل کیس کی آج از خود سماعت دوبارہ کی. انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کی جانب سے عدالت میں ایک رپورٹ پیش کی گئی, تاہم آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی کی جانب سے رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. چیف جسٹس نے آئی جی سندھ سے دریافت کیا کہ انہوں نے ان کو تمام سیکیورٹی اداروں کی مدد فراہم کی تھی, اس کے باوجود ملزم کیوں گرفتار نہیں ہو سکے, جس پر آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے بتایا کہ تمام اداروں سے راؤ انوار کی تلاش کے لیے مدد مانگی گئی تھی لیکن تفتیش میں کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی ہے, تاہم اس کیس میں ملوث ڈی ایس پی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ کے مطابق آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ پولیس کی تفتیشی ٹیم سے رابطے میں ہیں اور وہ مفرور ملزم کی فون کالز کا تکنیکی جائزہ لے رہے ہیں. آئی ایس آئی اور ایم آئی کی رپورٹ سے متعلق عدالت نے متعلقہ حکام کو وقت دیا اور کہا کہ آج ہی جواب دیں۔ سماعت میں ایک مختصر وقفے کے بعد جوائنٹ سیکرٹری دفاع نے عدالت کو بتایا کہ دونوں خفیہ اداروں نے رپورٹ کے لیے مزید وقت مانگا ہے۔ اس پر عدالت نے دونوں اداروں کو ایک ہفتے کی مہلت دے دی۔ تاہم اعلی عدالت نے ایف سی سے بھی راؤ انوار کی تلاش سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر رپورٹ پیش نہ کی گئی تو ذمہ دار ادارے کا متعلقہ افسر ہی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے نقیب اللہ قتل کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت ملنے کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہونے پر گزشتہ سماعت پر راؤ انوار کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا تھا۔ کراچی میں پیش آنے والے اس ماورائے عدالت قتل کے بعد ملک بھر سے خصوصاً قبائلی علاقوں سے بڑی تعداد میں پشتونوں نے اسلام آباد میں احتجاج اور دھرنا دیا۔ حکومت کی جانب سے ایک ماہ میں راؤ انوار کی گرفتاری کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک ماہ کی مہلت 10 مارچ کو ختم ہو رہی ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
قریا قریا گاؤں گاؤں۔
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، تبینہ قریشی کے ساتھ۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا فائنل 25 مارچ کو کراچی میں ہی ہوگا اور اس حوالے سے تمام تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ نجم سیٹھی آج کراچی میں نیشنل سٹیڈیم کا دورہ کرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔
آپ شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس سٹیڈیم کا حال کیا تھا اس سے قبل۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا کیا چیزیں بنی ہیں۔ 4 مہینے کے اندر اندر جو 2 سال میں کام ہونا تھا وہ 4 مہینے میں ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ موسٹ آف دا ورک از 100% 99 to 100% کمپلیٹ۔ تو میں بڑا خوش ہوں اور کراچی والوں کے لیے یہ خوشخبری کنفرم کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 25 کو کراچی میں فائنل پی ایس ایل کا ہوگا۔
برطانوی حکومت کے ادارہ برائے ثقافت، میڈیا اور کھیل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں برطانیہ کے بڑے ایتھلیٹس پر قوت بخش ممنوع ادویات کا استعمال کر کے کھیلوں میں اخلاقی بےمانی کا الزام لگایا گیا ہے۔ رپورٹ میں 2012 کے لندن اولمپک گیمز منعقد کروانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے لارڈ کوپر برطانوی پارلیمان کے ساتھ کھیلوں میں غیر اخلاقی اور ممنوع اشیاء کے استعمال کے بارے میں غلط بیانی کا بھی الزام ہے۔ رپورٹ میں برطانیہ کی طرف سے 2012 میں پہلی دفعہ ٹور ڈی فرانس جیتنے والے سر بریڈلی ویگنز اور ان کے سابق باس پر بھی اخلاقی بےمانی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تاہم رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کھلاڑیوں نے ایتھیکل لائن تو کراس کی ہے مگر ممنوع ادویات کی روک تھام کے عالمی ادارے کے قوانین کی خلاف ورزی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ڈربن میں جاری آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کو 118 رن سے شکست دی۔ آسٹریلیا کو اب ٹیسٹ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ آج پریمیئر لیگ میں کرسٹل پیلس کا مقابلہ ہو رہا ہے مینچسٹر یونائیٹڈ سے۔ پریمیئر لیگ میں اب تک مینچسٹر سٹی 78 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ ٹینس میں برطانیہ کے نمبر 1 کھلاڑی اینڈی مرے 12 سال بعد دوسری پوزیشن پر آئے ہیں جبکہ ان کی جگہ کائل ایڈمنڈ نے لے لی ہے۔
کھیلوں کا احوال، تمینہ قریشی کی زبانی۔ صحافی کام کرے اور اس کا کام کو مہنتانہ نہ ملے، کیا بیتتی ہوگی؟ گھر میں چولہا کیسے جلتا ہوگا؟ گھر والی کیا کیا کہتی ہوگی؟ صحافیوں کی زبوں حالی پہ ایک رپورٹ آنے کو ہے، لیکن سیربین کا نصف آیا ہے۔ اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ بھی تو آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے۔
اٹلی میں انتخابات کے بعد اسٹیبلشمنٹ مخالف 2 جماعتوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت وہ تشکیل دیں گی، تاہم انتخابات کے جزوی نتائج کے مطابق ملک میں مخلوط حکومت کے واضح امکانات ہیں۔ شام میں امدادی سامان سے لیس ٹرکوں کا قافلہ علاقے میں جاری لڑائی کے باوجود مشرقی غوطہ پہنچ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق شامی حکومت نے ٹرکوں سے آلات جراحی اور فوری طبی امداد کے سامان سمیت 70% اشیاء واپس اتار لی تھیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سن 2011 2011 میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ جنوبی کوریا کے وفد کے لیے اشائیے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے سابق ترجمان نے وزیراعظم کے خلاف جاری مبینہ بدعنوانی سے متعلق تحقیق میں معاونت کے لیے بطور سرکاری گواہ تیار ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب صحافیوں کی بات۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا سب سے پسماندہ سمجھے جانے والا پہاڑی ضلع چترال ہے۔ ایک درجن سے زیادہ صحافی قومی اور مقامی اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے دیگر اداروں سے وہاں وابستہ ہیں، تاہم بیشتر صحافیوں کو ان کے اداروں کی جانب سے تنخواہیں نہیں ملتی۔ ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی نے چترال میں پریس کلب کے عہدیداروں سے ان کے مسائل پر گفتگو کی۔ پریس کلب کے بانی رکن جہانگیر جگر سے چترال پریس کلب کے قیام کے بارے میں پوچھا۔
یہ ویسے فارملی جو یہ جو پریس کلب یہ بن گیا ہے یہ 82 میں، اس سے پہلے 70 میں ہم نے ایک عارضی پریس کلب بنایا تھا، اور ایک ہوٹل کا کمرہ ہم نے لیا تھا، اسی کو پریس کلب بنایا تھا۔ تو اس میں اس وقت میرے ساتھ مولانا افضل ہوا کرتے تھے، اور یہ شاہ مراد بیگ صاحب یہ موجود ہیں، دی نیوز سے ابھی ان کا تعلق یہ ہوتے تھے، شہریار بیگ صاحب ہوتے تھے، اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں وہ نئے آئے ہیں، بعد میں آ گئے ہیں۔
باہر جو دکانیں ہیں اب اس کا باقاعدہ
پریس کلب کی ملکیت ہے، تو پریس کلب کو اس فنڈنگ ہوتی ہے، تو اس سے ہم بجلی کا کرایہ جو ہے، ٹیلی فون کا کرایہ جو ہے، اور اسی طرح سال میں ہم ٹور پر جاتے ہیں، کبھی کراچی جاتے ہیں، کبھی لاہور جاتے ہیں، کبھی گلگت جاتے ہیں۔
تو کتنے ممبرز ہیں چترال پریس کلب؟
چترال پریس کلب کے ٹوٹل جو ممبران ہیں وہ 15 ہیں۔
میرا تعلق تو پشاور پریس کلب سے ہے، تو ادھر ہمارے تقریباً 400 ممبرز ہیں۔ یہاں پہ کچھ ممبر کم نہیں ہیں؟
یہاں ممبر کم ہے، اتنے زیادہ نہیں ہے، اور لوگوں کا اتنا شوق نہیں ہے۔ یہاں پر اخبار والے جو ہے ان کو پیمنٹ نہیں کرتے ہیں، تنخواہیں نہیں دیتے ہیں۔
یہاں پہ ہمارے ساتھ نذیر حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں، جو چتار پریس کلب کے ممبر ہے۔ نذیر صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں جو کام کرنے والے صحافی ہیں، ان کو یہ ٹی وی چینل اور اخبارات وغیرہ، یہ ان کو کوئی پیسے نہیں دیتے؟
نہیں سر، کچھ بھی نہیں دیتے۔
تو آپ مفت میں کام کر رہے ہیں؟
مفت میں سر۔
تو کیوں مفت میں کر رہے ہیں؟
تو وہ بس آپ کہتے ہیں، ہم کسی بھی ڈسٹرکٹ میں نمائندگوں کو وہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے کوشش کیا، رابطہ بھی کیا، کہتے ہیں آپ ایک سال کام کرو، دیکھیں گے۔ دو سال اس طرح کا، کئی سالوں سے ہم لگا ہوا ہے۔
جب آپ کو پیسے نہیں ملتے ہیں، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ مفت میں کیوں کام کر رہے ہیں؟
تو یہ بس پچھلے سے اس طرح ہے۔
شاہ مراد بیگ صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں چترال کے، اور اس پریس کلب کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ آپ کو پیسے ملتے ہیں؟
جی، میرے ادارے کی طرف سے مجھے اعزازیہ ملتا ہے۔
اعزازیہ ہے، یعنی وہ کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں؟
باقاعدہ تنخواہ نہیں ہے۔
باقی جو یہاں پہ صحافی ہے، جس طرح یہ اس بھائی نے بھی شکایت کی کہ ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں، تو اگر پیسے نہیں ملتے ہیں تو پھر یہاں پہ کیوں وہ مطلب کام کرتے ہیں؟ یہ تو بڑے بڑے اخبارات ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کی تو کافی انکم ہے۔
جی، آپ کی بات تو درست ہے، لیکن یہاں پر جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پر اتنے تھوڑے ممبرز کیوں ہیں، جہانگیر صاحب نے جو کہا وہ بات صحیح ہے کہ یہاں پر مفت میں کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے کوئی لوگ صحافت کی طرف نہیں آتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں، جس طرح ہم کوئی 15 بندے ہیں، ہم صحافت کر رہے ہیں، تو صحافت کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔
غلام احمد فاروقی صاحب، آپ بھی چترال کے سینئر صحافی ہیں، تقریباً 15-20 سالوں سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ بھی مفت کام کرتے ہیں؟
کئی اداروں کے ساتھ میں وابستہ رہا، مختلف چینل کے ساتھ کام کرتا رہا، مگر جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ خرچہ ہو گیا، تو یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ میں ہم تنخواہ نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک آدھے چینل جو دیتے ہیں تھوڑا بہت اعزازیہ، مگر وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ڈیزل کا بل اور بجلی کا بل اور ٹیلیفون کا جو بل آتے ہیں اسی میں خرچ ہوتے ہیں۔ حالانکہ چترال میں بار بار ان کو سمجھاتا رہا کہ چترال کوئی کراچی نہیں ہے کہ میٹرو بس میں بیٹھو یا اسلام آباد کی طرح 20 روپے دے دو کہ میاڑی میں اترو، یہ چترال ہے۔ یہاں سے اگر جگہ سے دوسرے جگہ جانا پڑتے ہیں تو کم از کم ٹیکسی والے 300-500 روپے، بلکہ بعض اوقات ایک لواری میں اگر جائے تو 3-5 ہزار روپے بھی چارج کرتے ہیں۔
تو بھائی، جب آپ لوگ خود کام نہیں چھوڑیں گے، جب آپ انہیں ایسی مطلب مفت میں کام کر کے دیں گے، تو وہ تنخواہ کیوں دے آپ؟
یہ اپنا اچھا سوال کیا، مگر جس طرح لوگ نشہ کرتا ہے، چرس پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا فیون وغیرہ، اس پہ پیسے خرچ کر کے نا وہ اپنا نشہ پورے کرتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ ایک سوشل ورکنگ کا، یہ خدمت خلق کا، اور ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، اور اس سے ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے۔ اور صحابت کی ڈیفینیشن اگر میں اپنی زبان میں یہ کروں کہ صحابی وہ ہوتے ہیں کہ اپنی خوشیاں دوسروں کے غم کے لیے قربان کر لیں۔
چترال پریس کلب کا حال، رفعت اللہ اورکزئی اپنے صحافی ساتھیوں سے بات کر رہے تھے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں برسوں سے حالات کشیدہ ہیں اور لوگ درمیان میں پرسکون وقفوں میں زندگی گزارتے ہیں. ہر نئی واردات ان وقفوں کو کشیدگی میں بدل دیتی ہے. تازہ واقعہ جنوبی کشمیر کے شوپیاں میں رونما ہوا, جہاں تصادم کے دوران دو شدت پسند مارے گئے, لیکن اس تصادم کے دوران چار شہری بھی مارے گئے جنہیں فوج شدت پسندوں کے سہولت کار کہتی ہے, لیکن عام لوگ اسے انتقامی کارروائی کہتے ہیں. وادی میں ہڑتال ہے اور ایک بار پھر خوف اور پابندیوں کا تسلسل نظر آتا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
کل شب جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب کھیتوں سے ایک شدت پسند کی لاش برآمد ہونے کے بعد ایک کار سے تین شہریوں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں بھی ملیں. سری نگر میں تعینات بھارتی فوج کی 15ویں کور کے ترجمان کرنل راجیش کالیا کا کہنا ہے کہ شوپیان کے پوہو گاؤں میں فوج کی ایک گاڑی پر شدت پسندوں نے فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں ایک شدت پسند مارا گیا, جس کی تحویل سے ایک رائفل بھی برامد کی گئی. تاہم بعد میں جائے واردات سے مزید تین نوجوانوں کی لاشیں ملی, جن کے بارے میں فوج کا کہنا ہے کہ وہ شدت پسند کے سہولت کار تھے. آج صبح پوہو گاؤں سے قریب ہی ایک اور شہری اور ایک شدت پسند کی لاشیں برامد ہوئیں, جس کے بعد شوپیان میں کوہرام مچ گیا. ہلاک ہوئے نوجوانوں کے لواحقین کا الزام ہے کہ ان کے بچوں کا قتل کیا گیا ہے.
اس نے اپنی ماں کو اپنے بہن کے گھر چھوڑ دیا تھا, پھر اسی کو دوبارہ لانے کے لیے گئے تھے. شام کو ہمیں معلوم پڑا کہ وہاں پر کچھ لڑکے شہید ہو گئے تھے, ان میں ہمارا بھی یہ شہر ہے اس کا نام. کب تک ہم مریں گے؟ کب تک ہمیں مرنا ہے؟ کم از کم ہماری یہ گورنمنٹ ہے, ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا ہمیں روز مرنا ہے؟
علیحدگی پسند رہنماؤں سعید علی گیلانی, میرویز عمر فاروق اور یاسین ملک نے پہلے ہی شہری ہلاکتوں کے خلاف وادی بھر میں ہڑتال کی کال دی تھی. یاسین ملک نے سری نگر سے شوپیان جانے کی کوشش کی, تاہم انہیں گرفتار کیا گیا. گرفتاری سے قبل انہوں نے بتایا کہ مبینہ قتل عام کی ایسی وارداتوں کے لیے ہندنواز سیاست دان ذمہ دار ہیں.
شوپیان میں قتل عام,
اس لیے ان تمام قتلوں کا ذمہ دار یہاں کے اسمبلی نام نہاد اسمبلی ممبر, جو صرف اور صرف یہاں پر ہے ہندوستانی ظالم فوج کی وکالت کرنے, ان کو قانونی ضمانت فراہم کرنے کے لیے تاکہ وہ یہاں پر قتل عام کر سکے.
اس واقعے کے بعد پوری وادی میں مظاہروں کی لہر پھیل گئی. شوپیان میں ہلاک ہوئے نوجوانوں کے جنازوں میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور بھارت مخالف مظاہرے کیے. مظاہروں کو روکنے کے لیے حکام نے بیشتر اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا ہے. انٹرنیٹ اور اندرونی ریل سروس کو معطل کیا گیا ہے, جبکہ امتحانات ملتوی کر دیے گئے. واضح رہے شوپیان میں ہی گزشتہ ماہ ایک تصادم میں دو شدت پسندوں کی ہلاکت کے بعد مظاہرین پر فوج کی فائرنگ سے پانچ شہری ہلاک ہو گئے, تو حکام نے فوج کے خلاف مقدمہ درج کیا. اس کیس میں میجر آدتیہ کے نام کو لے کر سیاسی تنازع بھی کھڑا ہو گیا, جس کے بعد اب سپریم کورٹ نے حکومت کے دلائل کو مسترد کر دیا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
بھارت میں تین شمال مشرقی ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے بعد بی جے پی اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہاں حکومت بنانے کی کوشش میں مصروف ہے. ان ریاستوں میں بی جے پی کے اتحادی کی جیت کے بعد اس کے حوصلے کافی بلند ہیں. ادھر پارلیمنٹ میں حزب اختلاف نے اربوں روپے کے حالیہ بینک گھپلے کے سوال پر پارلیمنٹ کی کارروائی جاری نہ رہنے دی, لیکن بی جے پی نے جارحانہ رخ اختیار کرتے ہوئے خود کانگریس پر الزام عائد کیا کہ حالیہ بینک گھپلے کے لیے خود کانگریس ذمہ دار ہے. دلی سے شکیل اختر.
تریپورہ میں بی جے پی کی غیر معمولی جیت اور میگھالے اور ناگالینڈ میں اتحادیوں کی جیت کے ساتھ بی جے پی کا حوصلہ کافی بلند ہے. تریپورہ اور ناگالینڈ میں اگرچہ پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے درمیان وزیراعلی کے عہدے کے بارے میں اختلافات سامنے آئے ہیں, لیکن پارٹی کے صدر امت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت سازی کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں.
بہت اچھا دن اس لیے ہے کہ تینوں راجیوں میں آج سرکار کے گٹھن کی پرکریا لگ بھگ سماپت. اب ہماری سوچی کے اندر تریپورہ, ناگالینڈ اور میگھالیہ تینوں راجیہ بھارتیہ جنتا پارٹی شاست راجیوں کی سوچی میں آ گئے ہیں.
شمال مشرق کی ان تینوں ریاستوں میں جیت کے ساتھ بی جے پی ملک کی 21 ریاستوں میں اقتدار میں آ گئی ہے. پارٹی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے کانگریس پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سیاست اب بدل چکی ہے.
ہم امید کرتے تھے کہ ناگالینڈ, میگھالیہ, تریپورہ, نارتھ ایسٹ میں کانگریس کی پکڑ رہی ہے. اب کانگریس پارٹی تریپورہ میں 0, بی جے پی نے 20 امیدوار اتارے, 12 جیتے اور ہمیں 15% ووٹ ملا ہے. ایک ایسے پردیش میں جہاں 88% کرسچن ہیں. دس از اے نیو فیز آف کنٹریز پالیٹکس.
ادھر وزیراعظم نریندر مودی نے کرناٹک میں بھی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے عوام جلد ہی کرناٹک سے بھی کانگریس کو باہر کر دیں گے.
کانگریس مکت کرناٹک کا سپنا سچ ہونے میں اب بہت سمے نہیں بچا ہے. کانگریس مکت کرناٹک کا ارتھ ہے بھرشٹاچار, بھائی بھتیجاواد, وشواد, बांटो और राज करो विभाजन की राजनीति, ये सारी सोच से कर्नाटक को मुक्त कर रहा।
बजट इजलास में वक्फे के बाद पार्लियामेंट का इजलास आज दोबारा शुरू हुआ। कार्रवाई शुरू होते ही इख्तलाफ की जमातों ने बैंकों में अरबों रुपए के हालिया घपले का मामला उठाया। अपोजिशन ने पार्लियामेंट चलने
डिस्कशन और ये शुरू हुआ जितिन मेहता से लेकर और
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने कहा,
प्रधानमंत्री जी विदेश से एक नया पैसा भी ब्लैक मनी वापस नहीं लाए, लेकिन मैं उनको जरूर बधाई देता हूं कि देश में जो व्हाइट मनी था भारत से बाहर भेजने में वो सफल जरूर हो गए।
लेकिन बीजेपी ने 12,000 करोड़ रुपए के इस घपले के लिए खुद कांग्रेस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ये कर्जे कांग्रेस के दौर में दिए गए थे। रविशंकर प्रसाद ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा,
कांग्रेस पार्टी जवाब दे, वो कौन लोग थे जो गीतांजलि और उनके कंपनी के 80-20 के बेनिफिट्स के लिए लॉबिंग कर रहे थे और लॉबिंग का कट क्या था, ये भी हम जानना चाहेंगे।
बीजेपी हाल में कई रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त और कई मालियाती घपलों से जबरदस्त दबाव में आ गई थी, लेकिन शुमाल मशरकी रियासतों के इंतखाबात में जीत के बाद उसे नई ताकत मिल गई है। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने भी महसूस कर लिया है कि वज़ीर आज़म मोदी का मुकाबला मुत्तहिद होकर ही किया जा सकता है। मुल्क की सरकर्दा इलाकाई जमातें आइंदा इंतखाबात से पहले मुत्तहिद होने की अपील कर रही हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में अभी एक बरस से ज्यादा अरसा बाकी है, लेकिन सियासी सरगर्मियां अभी से ही काफी तेज हो गई हैं। शकील अख्तर, बीबीसी दिल्ली।
इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में पहली बार कुरान मजीद के नादिर और नायाब नुस्खों और मखतूतात की नुमाइश की जा रही है। ये नुमाइश 27 फरवरी से शुरू हुई और 31 मार्च तक यानी इस साल जारी रहेगी। तफसील के साथ दिल्ली से मिर्जा अब्दुल बाकी।
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
دارالحکومت دہلی کے نیشنل میوزیم میں جاری قرآن مجید کے نادر و نایاب نسخوں کی اس نمائش میں جہاں اسلام کے خلیفہ حضرت علی کے ہاتھوں کے تحریر کردہ صفحات ہیں، وہیں ایک کرتا بھی ہے جس پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ نسخے فن خطاطی کے علاوہ سجاوٹ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ان میں سونے اور لیپس لیزولی یعنی لاجورد کے نیلے رنگوں سے خوبصورت دیدہ زیب آرائش ہے۔ نیشنل میوزیم کے کیوریٹر خطیب الرحمان نے نمائش میں لگائے جانے والے نسخوں کے بارے میں دلچسپ باتیں بتائیں۔ حضرت علی کے ہاتھوں کے تحریر کردہ اوراق کے بارے میں انہوں نے بتایا،
اس شو کے اندر جو دو قرآن کریم کا نسخہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے، یہ سب سے قدیم نسخہ ہے۔ ایک نسخے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کے ہاتھ سے لکھا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک پرشین کے اندر ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، جس نوٹ کے اندر یہ لکھا گیا ہے قطب شاہ کے زمانے کا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قطب شاہ نے سونے کے 50 سکے دے کے اس کے 7 فولیو کو خریدا تھا۔ 4 فولیو نیشنل میوزیم کے پاس ہے اور باقی 3 فولیو کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جو دوسرا نسخہ ہے وہ بھی خط کوفی کے اندر لکھا گیا ہے، اور بہت ہی مشہور خطاط ابن مقلا کا یہ نسخہ کہا جاتا ہے 8ویں صدی ہجری کا۔
حضرت علی کے ہاتھوں کے تحریر کردہ قرآن مجید کے صفحات خط کوفی میں جانور کی جھلی پر رقم ہیں۔ اسلام میں کسی جاندار کی تصویر پر پابندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فن خطاطی کو عروج حاصل ہوا، اور اس کا اظہار نہ صرف کتابوں کی آرائش میں نظر آتا ہے بلکہ فن تعمیرات میں بھی اس کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔
قرآن کا یہ نسخہ خط نسخ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر فلورل پیٹرن لیپس لازولی اور سونے کا اور ادر کلر کا بہت ہی خوبصورتی سے کام کیا گیا ہے۔ جو دوسرا نسخہ ہے وہ بھی خط نسخ کے اندر لکھا گیا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی، اس کا ترجمہ بھی فارسی کے اندر لکھا گیا ہے، اور یہ بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ لیپس لازولی اور سونے کے ورق کے ساتھ سجایا گیا ہے۔
اس نمائش میں شامل کلام پاک، خط کوفی، نسخ، ریحان، سلس اور بہاری خطوط میں ہیں۔ خط بہاری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عربی زبان کو ہندوستان کی دائن ہے۔ یہ خط بادشاہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں وجود میں آیا، لیکن اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ کیوریٹر خطیب الرحمان کہتے ہیں،
ایک نسخہ خط بہاری کے اندر لکھا گیا ہے۔ خط بہاری کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے عرب اسکرپٹ کے اندر۔ اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اللہ کا جہاں جہاں نام ہے وہ صرف سونے کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ دوسرے نسخے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عربی کی اسکرپٹ ریحان اسکرپٹ کے اندر لکھا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی لیپس لازولی کا کام کیا گیا ہے، اور جو سب سے اہم خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے فرنٹ پیج کے اوپر مغل بادشاہ شاہجہاں اور اورنگزیب کی مہر ہے۔
نمائش میں ایک کرتے پر پورا قرآن مجید تحریر ہے، اس کے ساتھ ایک گلوبند یا مفلر قسم کی چیز بھی رکھی ہے جس پر بہت آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور توغرے بنے ہوئے ہیں جس کی شکل مچھلی اور چڑیوں کی سی ہے۔ کیوریٹر اس نادر کرتے یا جیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔
جو ایک قرآن ہے وہ جیکٹ کے اوپر لکھا گیا ہے، اور اس جیکٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی جیکٹ جو ملتی ہے جس کے اوپر قرآن کے کچھ پارے اس کے اوپر لکھے گئے ہیں، لیکن اس جیکٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ کمپلیٹ قرآن بہت ہی مائنوٹ نسخ اسکرپٹ کے اندر لکھا گیا ہے، اور اللہ کے 99 نام ریحان اسکرپٹ کے اندر لکھے گئے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ اس جیکٹ کو دو چیز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پہلا استعمال اس کا یہ تھا کہ جنگ میں جانے سے پہلے تبرک کے طور پہ اس جیکٹ کو استعمال کرتے تھے۔ دوسرا اسکالر کا خیال یہ ہے کہ اس جیکٹ کو جب کسی کو بیماری ہوا کرتی تھی وہ اس کو اس لیے پہنا کرتے تھے کہ اللہ جلدی شفا دے دے گا، اس برکت کے لیے اس جیکٹ کا استعمال ہوتا تھا۔
اس نمائش کی ایک خاص بات، دو مشتی قرآن مجید بھی ہیں، یہ آج کے دستی یا جیبی قرآن مجید کی طرح ہیں۔ قرآن کے ان نسخوں کے ساتھ بادشاہ شاہجہاں اور اورنگزیب عالمگیر کی مہرے بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ ان کے دور میں لکھی گئی ہیں۔ نمائش میں شامل مشتی قرآن کے بارے میں خطیب الرحمان نے بتایا،
یہ مشتی قرآن شریف یہ عربی زبان کی خط نسخ کے اندر لکھی گئی ہے۔ اس کی کتابت حسن عبدال پاکستان میں ایک کیلی گرافر محمد حداد نے کی تھی۔ قرآن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اوپر شاہجہاں کی مہر کندہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کبھی شاہجہاں کے شاہی خزانے کا حصہ رہی ہے۔ یہ نیشنل میوزیم کے پاس اس کے آنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ 1954 عیسوی میں آئی تھی۔ اس کے بارے میں صحیح سے پتہ نہیں چل پایا ہے کہ یہ کس کے ذریعے یہاں پہ آئی تھی، لیکن یہ 1954 عیسوی میں نیشنل میوزیم میں یہ آئی تھی۔
نمائش دیکھنے کے لیے آنے والے ناظرین میں آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکرٹری مرزا ذکی احمد بیگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا،
اچھا لگا ایگزیبیشن جو ہے نیشنل میوزیم کا، بالخصوص قرآن کریم کے تعلق سے جو انہوں نے رکھا ہے، اور ہماری خواہش ہے اور ہم نے درخواست بھی کی ہے بی آر منی صاحب سے اور خطیب الرحمان سے کہ اس کو جو ہے آل انڈیا لیول پہ آرگنائز کیا جائے، اور قرآن کریم کے مختلف جو مخطوطاتے ہیں یہاں پہ اس سے آپ تمام لوگوں کو جو ہے دیکھنے کا موقع ملے، اور امید ہے کہ پورے ہندوستان میں ہندوستان کے لوگ دیکھیں گے اور پورے ہندوستان میں یہ ایگزیبیشن لگائی جائے گی۔
دوسری طرف کیوریٹر ڈاکٹر نسیم اختر نے، جنہوں نے اس نمائش کا افتتاح کیا، بتایا کہ دہلی نیشنل میوزیم میں قرآن کے علاوہ فارسی کے نوادرات بھی موجود ہیں۔ نمائش میں 7ویں-8ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک کے کلام پاک ملتے ہیں، جو فن خطاطی کے اعلیٰ شاہکار کے ساتھ کلام پاک سے مسلمانوں کے قلبی لگاؤ کے بھی غماز ہیں۔ مرزا عبد الباقی، بی بی سی نیوز، دلی۔
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
پاکستان کے بائیں بازو کے معروف کمیونسٹ رہنما جام ساقی آج انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 73 سال تھی۔ ان کی زندگی اور سیاست پر نظر، حیدرآباد سے صحافی علی حسن کی زبانی۔
جام ساقی کا آبائی گاؤں ضلع تھرپارکر میں ہے، لیکن ان کی تدفین حیدرآباد میں عمل میں لائی گئی۔ ایک غریب اسکول استاد محمد سچل کے گھر میں انہوں نے تھرپارکر کے دور افتادہ اور سہولتوں سے محروم گاؤں میں سن 1944 میں جنم لیا تھا۔ حیدرآباد میں اپنی زمانہ طالب علمی میں وہ طالب علم سیاست کا حصہ بن گئے تھے. ان کے مرحوم والد نے ہر ہر قدم پر ان کی ہمت افزائی کی تھی. ضیاء دور میں جب ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا تھا تو ان کے والد نے ہی انہیں ثابت قدم رہنے کا اس وقت چیخ چیخ کر درس دیا تھا جب انہیں قیدیوں کی جالی والی گاڑی میں بھاری پولیس کی معیت میں فوجی عدالت لایا جا رہا تھا. جام ساقی اپنے وقت کے دلیر طالب علم رہنما تھے جو اپنے حلقے میں کامریڈ کے نام سے بھی مشہور تھے. انہوں نے حیدرآباد اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی تھی جسے انہوں نے سندھ کے کئی شہروں میں منظم کیا. وہ طلبا کے لیے اسٹڈی سرکل چلایا کرتے تھے اور گاؤں گاؤں جا کر طلبا کو سماجی تبدیلی کے نظریات اور اصولوں سے آگاہ کیا کرتے تھے. صحافی سہیل سانگی ان کے نظریاتی ساتھی ہونے کے علاوہ ان کے قریبی رشتے دار بھی ہیں. وہ کہتے ہیں
کامریڈ جام ساقی ایک نوجوانوں میں ایک انسپائریشن دینے والی شخصیت تھی. انہوں نے اپنی ٹین ایج سے لے کر کے اور جب تک بیڈ ریڈن نہیں ہوئے تھے تب تک بھرپور جدوجہد کی اور یہاں پر جو کمیونسٹ نظریات ہیں ان کو پھیلانے کا نام اور جام جو ہے وہ سینانیمس سے ایک ہی نام کے طور پر پہچانے جاتے تھے.
جام ساقی میں لوگوں کو منظم کرنے کی بھرپور صلاحیتیں تھیں. ایوب دور میں وہ طلباء میں کام کرتے تھے اور کالج کالج جا کر طلباء کو منظم کیا کرتے تھے. خود ان کی تربیت اپنے وقت کے مشہور کمیونسٹ رہنماؤں نے کی تھی. یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر بھی فائز ہو سکے تھے. ایک وقت میں وہ حیدر بخش جتوئی مرحوم کی سندھ ہاری کمیٹی کے سیکرٹری بھی منتخب ہوئے تھے. ایوب خان کی آمریت کے دور میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ان کی گراں قدر خدمات تھیں جس کے سبب انہیں قید و بند سے بھی دوچار ہونا پڑا تھا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں شاہی قلعے میں بھی رکھا گیا اور انہیں صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں. ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تھا جس میں مرحومہ بینظیر بھٹو، ولی خان، غوث بخش بزنجو، معراج محمد خان اور دیگر درجنوں رہنما گواہ کے طور پہ پیش ہوئے تھے. ان پر ملک سے غداری کا مقدمہ بنایا گیا تھا. تحریک بحالی جمہوریت یعنی ایم آر ڈی کی تحریک میں انہوں نے صفے اول کا رہنما کا کردار ادا کیا تھا. سیاسی طور پر لگایا جانے والا نعرہ نہ جھکنے والا نہ بکنے والا جام ساقی پر ہی صادق آتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں ہر طرح کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. وہ سماجی تبدیلی کے سندھ میں اہم ترین دائی تھے جس کے لیے انہوں نے عملاً کام بھی کیا تھا. زندگی بھر مختلف قسم کے دباؤ کا شکار ہونے کے باوجود وہ جب بھی کسی سے ملاقات کرتے تھے تو ملاقاتی کی گردن پر بوسا ضرور دیا کرتے تھے. سندھی ادبی سنگت حیدرآباد کے سیکرٹری ادیب تاج جویو کہتے ہیں
اس نے سندھ اور پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی کو منظم کیا اور بائیں بازو کی جو جدوجہد ہے طبقاتی جدوجہد اس میں بڑا کردار ادا کیا. وہ ایک باکردار سیاستدان تھا جس نے ہر آمریت میں وہ حق کی بات کی. ایون بھٹو صاحب کی عوامی آمریت میں بھی اس نے سزائیں کاٹی.
جام ساقی نے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی. انہیں اس وقت کی حکومت نے مشیر برائے بانڈڈ لیبر مقرر کیا تھا. وہ انسانی حقوق کمیشن کی کونسل کے رکن بھی منتخب ہوتے رہے تھے. مرحوم نے ایک بیوہ، تین بیٹوں اور چار بیٹیوں کو سوگوار چھوڑا ہے. ان کی ایک زوجہ نے ان کی قید و بند کے دوران ہی گاؤں میں خودکشی کر لی تھی. ان کی دوسری شادی ممتاز کمیونسٹ رہنما رکن الدین قاسمی مرحوم کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی تھی.
معروف کمیونسٹ رہنما جام ساقی 73 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئے. زندگی پہ نظر ڈال رہے تھے صحافی علی حسن. انڈیا میں معذور افراد کے درد اور محرومیوں کو سمجھنے والے اور ان کے لیے زندہ رہنے کے لیے حالات سازگار بنانے والے جاوید عابدی بھی چل بسے. ان کی عمر 53 سال تھی اور معذوروں کے مسیحا کے طور پر ان کی قدر اور اہمیت بھی تسلیم کی جاتی تھی. جاوید عابدی کو قریب سے جاننے والے اور بذات خود معذور ستیندر سنگھ سے میں نے جاوید عابدی کے بارے میں جاننا چاہا.
جاوید صاحب نے ایک ڈسیبلٹی رائٹس گروپ بنایا 1990 کے ایک ٹائم پر اور انہیں کے ایفرٹس کے بعد ہندوستان کا جو پہلا ڈسیبلٹیز ایکٹ تھا 1995 میں سب سے پہلے بنا. اور اسی سمے یونائٹیڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف پرسن وتھ ڈسیبلٹیز جو تھا اس میں انڈیا واز ون آف دا میجر کنٹریز وچ ریٹیفائیڈ دس کنونشن ان 2007. और उसी समय पर जावेद साहब ने जो उनके एफर्ट्स थे उन्होंने हिंदुस्तान में इनको एक क्रॉस डिसेबिलिटी मूवमेंट्स के रूप में दर्ज दी कि जो हम डिसेबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो पहले जो बात होती थी जैसे हमारे जैसे आर्मी मेडिकल डॉक्टर हमारे जो मेडिकल कोर्सेज में भी जो डिसेबिलिटी की बात होती है वो एक चैरिटी मॉडल के ऊपर होता है, एक मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी होता है। और यही जो विजन था जावेद आफरी साहब का था कि डिसेबिलिटी शुड बी ट्रीटेड एज ए ह्यूमन राइट्स इशू एंड नॉट एज ए स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट और यू नो डिसेबिलिटी ओरिएंटेड इशू।
मैं समझ गया ये वाली बात कि उन्होंने जद्दोजहद की, कदम उठाए, उनकी वजह से एक्ट भी बना, यूनाइटेड नेशंस तक भी बात पहुंची, लेकिन जो कानून साजी हुई, जो कानून बने, उन पर अमल दरामद होना शुरू हुआ या हुआ सत्येंद्र सिंह जी?
हाँ, पहली चीज तो ये थी कि कोई कानून ही नहीं था हिंदुस्तान में, विकलांग के ऊपर कोई कानून नहीं था, तो कानून तो उनकी मेहनत से बन गया, जैसे सबसे पहले 1995 में एक्ट में आया। लेकिन उसके बाद जैसे आपने बिल्कुल सही बात की कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। अभी मैं कल ही मैंने जो आखिरी रिकॉर्डेड जो इंटरव्यू था जावेद आफरी साहब का, उन्होंने खुद एक बहुत ही अच्छी बात कही थी हमारे नए कानून 2016 एक्ट के बारे में भी, कि ये कानून तो सरकारें बना के रख देती हैं लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन का जो कराना काम है वो स्टेक होल्डर्स का काम है, हम डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट का काम है।
एक आम सी बात जो मैं सत्येंद्र सिंह जी पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि जावेद आबदी की कोशिशें, आपकी कोशिशें, आप जैसे दूसरे लोगों की कोशिशें, सवाल ये है कि जो अपंग हैं, विकलांग हैं, माजूर हैं, डिसेबल हैं, उनकी जिंदगी पहले के मुकाबले में बेहतर हुई या नहीं हुई?
नहीं, पहले के मुकाबले में अब ये एक बहुत लंबी लड़ाई है क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं थी। अब ये हो गया कि इन कानून के, अगर जैसे मैं आपको खुद अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि मैं मेडिकल डॉक्टर MBBS और उसके बाद मैंने MD किया, उसके बाद भी जब मैंने दिल्ली में नौकरी की तो जिस पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप यू कैन नॉट बिकम ए डॉक्टर, यू आर अ डिसेबल्ड पर्सन, हाउ कैन यू बिकम ए डॉक्टर, राइट? तो इतना कुछ पढ़ने के बाद भी उसके बाद मैंने जावेद आफरी साहब से बात, उसके बाद मैंने कोर्ट में केस किया, तो अगर आप देखें कि इतनी सारी तारीफ लेने के बाद भी अगर मुझे एक सरकारी नौकरी के लिए क्वेश्चन करते हैं तो आप समझिए जो एक आम इंसान जो सड़क पर है जिसके पास शायद नौकरी भी नहीं है उसके हालात क्या होंगे। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जावेद आफरी साहब की बात थी कि ही यूज टू मेंटर यू नो यूथ विद डिसेबिलिटीज इनटू एक्टिविस्ट। वो हर साल एक कॉन्क्लेव करते हैं जिसमें बहुत सारे जो यूथ हैं जो कि बहुत ही काबिल हैं उनका एक कॉन्क्लेव करते हैं, उनको बताते हैं व्हाट आर योर राइट्स, हाउ टू टेक देम फॉरवर्ड, बिकॉज यू कैन नॉट फाइट अलोन, दिस इज अ लॉन्ग बैटल।
यहाँ सत्येंद्र जी आपकी बात कटी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों में इसके बारे में आगही है कि माजूर पर या डिसेबल पर क्या बीतती है?
अगर आप देखें तो 2000 से पहले काफी कम लोगों में इस बात के बारे में अवेयरनेस थी, इसलिए मैं ये जो क्रेडिट देना चाहता हूँ आफरी साहब को इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि वी वर इनविजिबल बिफोर 2000। अभी भी रूरल एरियाज में लोगों को अभी भी अपने अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट अगर हम बात करें जो स्टेट्स हैं, ये जो मेट्रोस है, वहाँ पर काफी हद तक लोगों को एटलीस्ट जो मेजर डिसेबिलिटीज हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटीज, उनके बारे में है। लेकिन जो हमारी लड़ाई है, जो भी सपना था जो आफरी साहब का, जो जैसे हमारे नए कानून में अभी 21 डिसेबिलिटीज हैं, what about you know intellectual disabilities, psychosocial disabilities, dyslexia, autism, muscular dystrophy, thalassemia, ye nayi disabilities hain, ye ek they pose a huge challenge for us, to uske bare mein awareness create karna bahut zaruri hai।
marhoom javed abidi ke bare mein satendra singh bata rahe the। bbcurdu.com par main padhta rehta hu, beech beech mein jo waqfa aata ek feature ke taur par laga hai, حضرت عیسیٰ کے متعلق گاندھی جی کا خط فروخت, تصویر میں پڑھ رہا تھا, ہو سکے تو پڑھیں, عجیب تاریخی واقعات آ کر کے bbcurdu.com میں بند ہوتے ہیں۔ اور صاحب یہیں پر سہربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے سہیل حلیم, پروڈیوسر عمبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے ڈومینک ڈلاگی۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, سہربین سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی۔
اٹلی میں انتخابات کے بعد اسٹیبلشمنٹ مخالف دو جماعتوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت وہ تشکیل دیں گی، تاہم انتخابات کے جزوی نتائج کے مطابق ملک میں مخلوط حکومت کے واضح امکانات ہیں۔ شام میں امدادی سامان سے لیس ٹرکوں کا قافلہ علاقے میں جاری لڑائی کے باوجود مشرقی غوطہ پہنچ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق شامی حکومت نے ٹرکوں سے آلات جراحی اور فوری طبی امداد کے سامان سمیت 70% اشیاء واپس اتار لی تھیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سن 2011 میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ جنوبی کوریا کے وفد کے لیے عشائیے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے سابق ترجمان وزیراعظم کے خلاف مبینہ بدعنوانی سے متعلق تحقیقات میں سرکاری گواہ بن گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔